بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. عزیز سامعین، ریڈیو تران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر آپ سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد ہم نشر کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. اسلام پلس کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سمعین، آخر میں ایک بار پھر پروگراموں کی اناؤنسمنٹ اور خبروں سے پہلے یہ اعلان ایک بار پھر سماعت فرما لیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا کہ عالمی نظام تبدیل ہو رہا ہے. طالبان کے وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس گروہ نے تمام شرطیں پوری کر دی ہیں اور اب دنیا کو اس کی حکومت تسلیم کر لینا چاہیے. ایران اور پاکستان نے طرفین کے مابین اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے مختلف ممکنہ راہوں کا جائزہ لیا ہے. پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیے جانے کے بعد اب حکومت کی بڑی اتحادی جماعت قاف لیگ نے بھی عمران کی حکومت پر کھل کر تنقید کی ہے. ہندوستان اور چین کے فوجی افسران نے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کیے ہیں. اور عراق کے وزیراعظم نے ملک کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے سیاسی گروہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے نئی حکومت تشکیل دیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سنیچر کو مشہد مقدس میں بیرون ملک ایرانی طلبہ اور اساتذہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس اور یوکرین کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں جنگ کی زمین 30 سال پہلے ہی ہموار ہو چکی تھی، لیکن فائرنگ اب ہوئی ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ روس یوکرین جنگ کے سلسلے میں ایران کی پالیسی اور خارجہ پالیسی مستقل و آزاد ہے، کہا کہ ایران جہاں جنگ کا مخالف ہے وہیں امریکہ اور نیٹو کے ذریعے دنیا کو نگل لینے کا بھی سخت مخالف ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کی پہچان ہی استقامت ہے اور ہم پوری طرح مضبوط ہیں. ان کا کہنا تھا کہ قومی مفادات، خود مختاری اور عرضی سالمیت کے تحفظ کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے اور کسی کو بھی ناجائز فائدہ اٹھانے اور مداخلت نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی کسی ملک کے ہاتھ کا کھلونا بنیں گے. ایران کے اطارے ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ ایران کے پیشہ ورانہ روابط اور اس عالمی ادارے کے قوانین کی بنیاد پر تہران کی ایٹمی سرگرمیوں اور پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے گا. ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے جنوب مغربی شہر خرم شہر میں شہداء سے متعلق فیسٹیول کے موقع پر کہا کہ آئی ای اے کے ساتھ ایران کے تعلقات اور قانونی اور قانونی معاملات پر ہم آہنگی ٹیکنیکی اور پیشہ ورانہ نوعیت کی ہے، اس لیے کسی بھی قسم کا سیاسی اثر و رسوخ اور ایران کے ان تعلقات کو کمزور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ کا حالیہ دور تہران باہمی مفاہمت کی بنیاد پر انجام پایا، اور ایران کی کوشش ہے کہ اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ دشمن اپنی شیطنت اور سہونیوں کے اثر و رسوخ کی بنا پر ایران پر کوئی الزام عائد کر سکے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے اپنے اس دورے میں ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی تھی۔ طالبان کے وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس گروہ نے تمام شرطیں پوری کر دی ہیں اور اب دنیا کو اس کی حکومت تسلیم کر لینا چاہیے۔ تلو نیوز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے جمعے کو ترکی کے شہر انطالیہ میں انطالیہ ڈپلومیٹک فورم کے 3 روزہ اجلاس میں طالبان کو تسلیم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے منجمد اثاثے ریلیز اور طالبان کے ساتھ اشتراک عمل انجام دینا چاہیے۔ امیر خان متقی کے یہ بیانات ایسے عالم میں سامنے آئے ہیں کہ انطالیہ ڈپلومیٹک فورم کے اجلاس میں دنیا بھر کے وزراء خارجہ اور عالمی اداروں کے نمائندے موجود ہیں۔ فورم کا اجلاس اتوار تک جاری رہے گا، اگرچہ یہ روس معاف کیجیے سامعین، اگرچہ اجلاس روس یوکرین جنگ کے بارے میں منعقد ہوا ہے، تاہم افغانستان کے بارے میں گفتگو بھی اس اجلاس کے ایجنڈے میں ہے۔ ایران اور پاکستان نے طرفین کے مابین اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرنے کی ممکنہ راہوں کا جائزہ لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے شہر کراچی میں تعینات ایران کے کونسل جنرل حسین نوریان نے صوبہ سندھ کے ٹریڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے عہدیداروں سے ملاقات اور گفتگو کی، جس میں پڑوسی ملک کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کی توسیع کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی تجارتی خدمات اور سہولیات کے سینئر عہدیدار احسن علی مانگی اور ریاض احمد شیخ کے ساتھ ہوئی اس ملاقات میں ایران کے کونسل جنرل نے پاکستان کو دوست اور برادر ملک قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے سرکاری اور نجی شعبوں کے مابین اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافے پر زور دیا۔ حسین نوریان نے کہا کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک میں جملہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی توسیع کو خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیے جانے کے بعد اب حکومت کی بڑی اتحادی جماعت کاف لیگ نے بھی عمران خان کی حکومت پر کھل کر تنقید شروع کر دی ہے۔ عمران خان کی حکومت کی اہم اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی اتحاد خوش نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مسلم لیگ قاف کے مشاورتی اجلاس میں ملک اور صوبہ پنجاب کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی ترین گروپ کی سرگرمیوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی اتحادی خوش نہیں ہے اور قاف لیگ کو جلد اپنا سیاسی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اجلاس میں موجود شرکاء کو چوہدری پرویز الہی نے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کے بارے میں اعتماد میں لیا۔ قاف لیگ کے مرکزی رہنما چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ ملکی مفاد اور اپنے سیاسی مستقبل کو دیکھتے ہوئے مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ پاکستانی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ قاف لیگ کے سینئر رہنما چوہدری شجاعت حسین بھی وفاقی حکومت کی کارکردگی سے نالاں ہیں۔ قاف لیگ کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا جب پچھلے دنوں عمران خان نے چوہدری برادران سے ملاقات کی تھی، لیکن اس تازہ بیان کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں۔ ہندوستان اور چین کے فوجی افسران نے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے 12 گھنٹے تک بات چیت کی ہے۔ ہندوستانی وزارت دفاع نے ہفتے کو سرکاری خبر رسان ایجنسی یو این آئی کو بتایا کہ ہندوستان اور چین کے فوجی افسران نے مشرقی لداخ میں جاری کشیدگی اور ممکنہ تصادم کی روک تھام کے لیے 12 گھنٹے تک بات چیت کی۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ کور کمانڈر کی سطح پر ہونے والی بات چیت کا 15واں دور ہندوستانی سرحد میں واقع چشول مولڈ میں ہوا۔ بات چیت جمعے کی صبح 10:30 بجے شروع ہوئی، جو جمعے اور سنیچر کے درمیانی رات تک جاری رہی۔ واضح رہے کہ جون 2020 میں مشرقی لداخ میں ایل اے سی کے قریب گلوان وادی میں ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ میں کم سے کم 20 ہندوستانی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں پر کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورس اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان مارکہ آرائیوں میں فوج نے 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ، وسطی ضلع گاندربل اور شمالی قصبہ ہندواڑہ میں شبانہ تصادم اور جھڑپوں میں سیکیورٹی فورس نے کم سے کم 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا، جن میں کل عدم تنظیم جیش کا غیر ملکی کمانڈر بھی شامل ہے۔ آئی جی پی کشمیر کا دعویٰ ہے کہ ایک مسلح عسکریت پسند کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جیش کے جس کمانڈر کو ہلاک کیا گیا ہے وہ 2018 سے مطلوب تھا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین میں بایولوجیکل اسلحوں کی پیداواری منصوبے سے بالکل بے خبر ہے۔ ایرنا نیوز کے مطابق اقوام متحدہ کے تخفیف اسلحہ کے امور کی سربراہ ایزومی اینوکم میٹسو نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ یوکرین میں بایولوجیکل ہتھیاروں کی ساخت کے سلسلے میں کوئی اطلاع ان کے پاس نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یوکرین کے ایٹمی پلانٹ میں حادثات کے ممکنہ طور پر وقوع پذیر ہونے کی بابت خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ یوکرین جیسے مسائل سے واضح ہو گیا ہے کہ بایولوجیکل اسلحوں کے سلسلے میں عالمی سطح پر پابندیوں کے عمل کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ روسی فوج کا ایک بڑا دستہ رفتہ رفتہ یوکرینی دارالحکومت کیف سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور ہفتے کی صبح سے یوکرین کے مختلف شہروں میں جنگ کے سائرن بج رہے ہیں، جبکہ کیف میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ روس یوکرین جنگ مسلسل جاری ہے، اور اب یہ جنگ 17ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق ٹینک، توپوں اور بختر بند گاڑیوں پر مشتمل 64 کلومیٹر طویل روسی فوجی قافلہ مسلسل دارالحکومت کیف سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ روس کے اس فوجی قافلے کو آخری بار کیف کے شمال مغرب میں واقع انتونوف ہوائی اڈے کے قریب دیکھا گیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ مغرب نے یوکرین سے نیٹو کی رکنیت کا وعدہ کر کے غلطی کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے فرانس کے ایل سی آئی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے کچھ چیزوں کی تجویز دی جس کی ضمانت نہیں دے سکتے، خاص طور سے یوکرین کو نیٹو کی رکنیت کا وعدہ کیا جو ہرگز عملی جامہ نہیں پہن سکا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی تھی کہ ہم نے ایسے وعدے کیے جن پر عمل نہیں کر سکے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراق کے وزیر اعظم نے ملک کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے سیاسی گروہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے نئی حکومت تشکیل دیں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان پر جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے عراقی قوم کے لیے پوری کر دی، اور عراقی قوم کے نقصان میں کوئی قدم نہیں اٹھایا اور کوتاہی بھی نہیں برتی، اور ہمیشہ عراقی مفادات کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ اب انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے سیاسی گروہ شخصیات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فریضے پر عمل کریں اور قومی مفاہمت کے ساتھ ملک کو سیاسی تعطل سے باہر نکالیں اور نئی حکومت تشکیل دیں۔ اور سب اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأبير الناهي فلا أحد نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کہتے ہیں کہ خدا شناسی ایک فطری چیز ہے، انسان اپنی فطرت اور ضمیر سے خدا کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر دنیا کی اکثر آبادی خدا کو کیوں نہیں مانتی، اس سے روگرداں کیوں ہے؟ اور جو مانتی بھی ہے وہ بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی، ایسا کیوں ہے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اللہ کو پہچاننا جب ایک فطری چیز ہے تو تمام لوگ پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں پہچان پاتے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، تو آخر یہ اتنی تعداد میں کافر کیوں پائے جاتے ہیں، مشرک کیوں پائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کا انکار کرنے والے کیوں پائے جاتے ہیں؟ جب ہماری فطرت میں ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے تو ہمیں اللہ کہ ماننے والوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بجائے کہ سب اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ایک فطری چیز ہے۔ اس کا مطلب اس سے نہیں ہے کہ فطری چیز ہے تو ہر آدمی مان ہی لے یا ہر آدمی ایمان ہی لے آئے۔ فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہماری عقل کے اندر اور ہمارے دل میں موجود ہے، یہ اللہ نے اپنی معرفت کا ذخیرہ ہمارے قلب ہمارے دل میں قرار دیا ہے، ہماری عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں جنہیں دور کرنا ہوگا۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس فطری معرفت کو ترقی دے سکیں، اور جو رکاوٹیں آدمی کے سامنے ہیں خدا کو پہچاننے کے سلسلے میں پیش آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ فطری ہے بالکل، لیکن بہت سی چیزیں ہماری فطرت میں ہوتی ہیں، لیکن اس فطری چیز کے سامنے اگر کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو آدمی پھر اس فطری چیز کے ذریعے سے وہ کمال نہیں حاصل کر پاتا جو اسے کرنا چاہیے۔ مثلاً آدمی کی فطرت میں ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ رحم کرنا ہے، لیکن آدمی اپنی فطرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی ہوا ہوس جب غالب آتی ہے تو حکومت کے لیے، زیادہ مالدار بننے کے لیے، زیادہ عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی فطرت کو بھول کے غیر فطری راستے پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ صرف خدا شناسی کے سلسلے میں اعتراض وارد نہیں ہوتا یا اشکال پیش نہیں آتا کہ یہ چیز فطری ہے تو ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے، دنیا میں اس کا لوگوں کے ذریعے سے مشاہدہ کیوں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت سی چیزوں کے سلسلے میں ہے۔ ظلم مثلا قبی ہے، یہ فطرت آدمی کی جانتی ہے، آدمی کی عقل بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں، اکثر لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی صلاحیت، اس بات کی قابلیت نفس انسانی میں، قلب انسانی میں اور عقل انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اب اس فطرت کے سامنے جو رکاوٹیں اسے دور کرنا چاہیے، اور وہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں آدمی کے عقل و شعور میں اضافہ کریں، اس کو اور زیادہ بلندی عنایت کریں، اور جو آدمی کے کمال اور سعادت کے راستے میں جو رکاوٹیں انہیں دور کریں۔ تو اگر ہم توجہ کریں اللہ کی طرف، متوجہ ہوں، اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ہم پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ارادہ ہی نہ کرے اللہ کو پہچاننے کا، دین کو پہچاننے کا، تعلیمات کو پہچاننے کا، اللہ کی طرف سے برگشتہ ہو، تو اس کی فطرت اس کے کام نہیں آ سکتی، چونکہ اس کے لیے رکاوٹیں موجود ہیں، فطرت ان میں دب کے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اس فطرت کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ پر اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، یا کم از کم اگر انبیاء اور اللہ کو مرحلہ ابتدائی میں نہیں پہچانتا تو اپنے عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنا اچھا کس نے پیدا کیا ہے، اتنا یہ نظام کائنات جو احسن طریقے سے چل رہا ہے، اس کا ناظم کون ہے، ہمیں اپنی عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فطری انداز میں اللہ کو پہچان سکیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سلسلے میں اپنی فطرت پہ زور نہیں دیں گے، عقل و شعور سے کام نہیں لیں گے، غفلت کا شکار رہیں گے، تو عین ممکن ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کا کفر کریں اور اللہ کی عظمت سے انکار کر بیٹھیں۔
شیعہ کہتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں ہم بھی قائل نہیں ہیں، پھر روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کیوں اختلاف پایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کا سرچشمہ یہی قرآن ہے؟
ماشاءاللہ، یہ سوال بہت اچھا ہے، اس وجہ سے کہ اس سوال سے بہت زیادہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں اگر یہی سوال انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ شیعہ سنی کے درمیان میں اختلاف کے بارے میں جو نکات ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے عبادت ہے، نماز ہے، تو نماز کے کلیات میں فرق نہیں پایا جاتا ہے بلکہ جزی چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن کل اسلام، کل عقائد، کل احکامات میں کہاں سے فرق آیا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان میں، جبکہ سب کے سب قرآن کریم کے تابع ہیں؟ قرآن کریم تو احکام اور عقائد کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اختلافات کیوں ایجاد ہو گئے ہیں؟ شیعہ اور سنی میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات پیغمبر اکرم کے بعد صحابہ کے تابے دار بن گئے، ہر وہ بات کے جو صحابہ سے نقل ہوتی ہے اس کو مستند سمجھتے ہیں، ان کے عمل کو مستند سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو گئی ہے، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، اشتباہ ہو گیا ہے، تو اسے خطۂ اجتہادی کا نام دے دیتے ہیں، اور جو باتیں ان سے نقل ہوتی ہے وہ اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ ادھر سنی حضرات تو صحابہ کے اتباع میں چلے گئے، اور ادھر شیعہ حضرات اہل بیت کے تابع دار بن گئے، جو بات اہل بیت سے ملے گی یہ شیعہ حضرات اس پر عمل کریں گے، اور چاہے وہ قولی شکل میں ہو، عملی شکل میں ہو، یا نقلی شکل میں ہو، جو بات اہل بیت اطہار سے ملتی ہے شیعہ حضرات اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ لہذا عقائد میں، احکامات میں اسی وجہ سے فرق ہو گئے، چونکہ انہوں نے وہ مشرب قبول کر لیا، انہوں نے یہ مشرب قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار کے ماننے والے کم رہ گئے، صحابہ کے ماننے والے زیادہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ رہی ہے، چونکہ اہل بیت کو سیاسی مسائل کی وجہ سے حکومت سے دور ہو گئے، اور ان لوگوں سے دور ہو گئے کہ جو خلفاء کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، صحابہ کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، ان سے اتنی بڑی دوری ہو گئی، اتنا فاصلہ بن گیا کہ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا، اور جو صحابہ کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا۔ لہذا تمام کے تمام شیعہ سنی حضرات کو چاہیے کہ جتنے بھی مشترکات ہیں، اہل بیت میں اور صحابہ میں، ان پر اگر عمل کریں گے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لہذا قرآن کریم اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں جتنے بھی مشترکات ہیں، ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم امت واحدہ بن کر رہیں اور سارے اختلافات ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، احکام کے اعتبار سے ہو، سیاست یا ثقافتی اور سماج کے اعتبار سے ہو۔
کیا مصلح عالم اور مہدویت کا مسئلہ ایک حقیقت ہے؟ اس مسئلے میں شیعہ اور سنی کے درمیان کون کون سی باتوں میں اختلاف ہے اور کن باتوں میں اشتراک پایا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مصلح عالم اور منجی بشریت کا مسئلہ یہ عالمی مسئلہ ہے۔ تمام ادیان و مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے زمانے میں جب ظلم و ستم بڑھ جائے گا تو ایک منجی بشریت آئے گا، یعنی ایک ایسا انسان کامل آئے گا جو انسانیت کو بچائے گا، ظلم و جور سے ان کی حفاظت کرے گا۔ اس بات کو تمام ادیان و مذاہب مانتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ زرتشت ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں۔ جہاں بھی یہ تصور ہے کہ ہم دین والے ہیں، ہم مذہب والے ہیں، وہاں منجی بشریت اور مصلح عالم کا بھی تصور پایا جاتا ہے۔ اور اس بات کو معجم امام مہدی، ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں، اس کی پہلی جلد میں تقریباً 100 صفحہ اس بات پر عبارتیں نقل ہوئی ہیں کہ عیسائی مذہب میں منجی بشریت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، یہودیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے، زرتشتیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے۔ میں زرتشتیوں کی ایک عبارت جو فارسی زبان میں ہے اسی کتاب سے نقل کرتا ہوں۔ زرتشت نبی، یعنی زرتشت شخص کا نام تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ ایرانی کا نبی تھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، فردی از سرزمین تازی، ایک شخص عرب کی سرزمین سے ظہور کرے گا جو فرزندان ہاشم میں سے ہوگا، اور وہ ایران کی سرزمین میں داخل ہوگا اور پھر اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو اس عبارت سے یہ بات ظاہر ہے کہ منجی بشریت اور مصلح عالم یا امام مہدی کا تصور یہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام ادیان اس بات کو مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں۔ البتہ مسلمانوں میں دو فرقے ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں، ایک سنت والجماعت ہے اور ایک اہل تشیع ہیں۔ ان میں کچھ نقطۂ افتراق ہے اور کچھ نقطۂ اشتراک ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں امام مہدی کے سلسلے میں جس میں شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں۔ ان میں سے اہم چیز یہ ہے، چاہے وہ شیعہ عالم ہو یا سنی عالم ہو، دونوں قسم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اسی لیے امام مہدی کو مہدی موعود کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ہدایت کرنے والا جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ یہ ہے نقطۂ اشتراک، یعنی آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے۔ لیکن نقطۂ افتراق یہاں پاس ہے، سنت والجماعت کہتے ہیں امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، وہ آنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن شیعہ عقائد کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور نہ یہ کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک یہ بات بھی معین ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے 11ویں امام ہیں ان کے فرزند ہیں. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ غیبت صغرہ اور کبرا کے بعد ظاہر ہوں گے اور دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خلقت کی گہرائیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کی عقل اور فکر اسے خدا تک پہنچا سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آیا عقل اور فکر انسان کو اللہ تک پہنچا سکتی ہیں یا نہیں. دیکھیے اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. کوئی بھی نعمت اللہ نے انسان کو بیہودہ اور بیکار نہیں دی ہیں. ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اسی لیے اگر آپ ان نعمتوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے تو پروردگار عالم سوال کرے گا, مواخذہ اس کا ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تھی, اس نعمت کے ذریعے آپ بہت سی برکتوں کو فضیلتوں تک پہنچ سکتے تھے, مگر آپ نے کیوں نہیں اس نعمت کا استعمال کیا کہ آپ کیوں جو ہے اس تمام جو ہے فضیلتوں سے محروم رہے. یہ ایک سوال ہوگا. بس اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب کا مقصد ہے اور اس کو بروئے کار لانا چاہیے. اس میں ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہے تعقل, عقل اور فکر. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اسی عقل کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے, علیک بالفکر فإنه راشد عن الضلالۃ ومصلح الاعمال. انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ علیک بالفکر, یعنی تم تفکر کرو, فکر کرو, اندیشہ کرو, سوچو, اس لیے کہ یہی فکر انسان کو گمراہی سے ہدایت تک لاتی ہے. یہی فکر انسان کے اعمال کی اصلاح کا سبب بنتی ہے. اگر انسان فکر کرے گا تو اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا, گمراہی سے نجات پایا جائے گا. جب ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا, اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا تو اس کا رابطہ پروردگار عالم سے گہرا ہوتا چلا جائے گا, وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ عقل سبب بنتی ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے. بلکہ واحد اور سیدھا راستہ تمام حقائق تک پہنچنے کا یہ عقل ہے. عقل ہی کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اب رہا مسئلہ جو آپ نے دوسرا یعنی جو ہے وہ سوال کیا, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا انسان کی خلقت کے سلسلے سے اگر ہم فکر کریں, غور و فکر کریں تو ہم کہاں تک پہنچیں گے, اس کا مقصد کیا ہے, ہم کہاں تک پہنچیں گے. دیکھیے جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں اس میں حکم ہے پروردگار عالم کا کہ تم اس کے بارے میں سوچو. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فکر کرو, دیکھو, سوچو کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے, یہ شب و روز کا آنا جانا, اس میں آیات اور نشانیاں ہیں, اس میں غور و فکر کرنا چاہیے, انسان کو سوچنا چاہیے. اس لیے ارشاد ہے فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز جتنی بھی اللہ نے خلق کی ہے ہر ایک میں ایک نشانی ہے اور وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. مولا کائنات نے کیا خوب اشارہ کیا ہے. مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ, اس کے پہلے اور اس کے بعد اللہ کو دیکھا. یعنی ہر شے میں اللہ کی جلوہ نمائی ہے. اگر انسان اس بصیرت سے دیکھے تو انسان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب غور و فکر کرنے سے اللہ تک پہنچ جائے گا. اسی لیے تاکید یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے بارے میں سوچے سمجھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اپنی ذات کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا ہے. بس اگر انسان سوچے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے بڑے اطمینان سے. اس لیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. فطری طور پہ بہت اچھی بات کہی ہے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کا کہ حتیٰ یہ بچہ 2-3 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی لانے والا ہے. مثلا مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیچھے سے بچے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تو چیز تھی نہیں, اس کا مطلب یہ کہ جو یہاں آئی ہے کوئی لانے والا ہے. تو اسی لیے بچہ قبل اس کی کہ اس چیز کو دیکھے یہ دیکھتا ہے کہ کس نے دیا ہے. بس یہ ایک فطری امر ہے. اگر انسان آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا اپنی خلقت کے بارے میں سوچے گا تو بڑے اطمینان سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے, اور یہی ہدف بھی ہے اللہ تک پہنچنا.
عورت کو ایک زوجہ کی حیثیت سے اسلام میں احترام و مقام ملتا ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے؟ اس مطلب کو قرآن و روایات کی روشنی میں بیان فرمائیں.
جی ہاں بالکل بجا سوال ہے کہ اپنی زوجہ کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا, اظہار محبت کرنا, اسلام نے بہت تاکید کی اس سلسلے میں. اسلام جس طرح سے انسان یعنی ایک مرد کو ایک انسان بنا کے بھیجا ہے, اس طرح سے اس عورت کو بھی ایک انسان بنا کے بھیجا ہے. ایک ہی چیز سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک ہی چیز کا تقاضا ان سے ہوا ہے. لہذا جتنا وہ معنوی اور باطنی مسائل میں پیش رفت کر سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے, عورت بھی اتنی ہی پیش رفت کر سکتی ہے. لہذا اللہ کے نزدیک صرف ان کا مقام بلند اور مرتبہ بڑا ہے جو تقوی الہی اختیار کرے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اس میں کوئی فرق نہیں کرتا. رہی بات اس کی کہ عورت کی توہین نہ کرنا اور اس کا احترام کرنا, دیکھیں چونکہ مخلوق ہے اللہ کی, لہذا جب شوہر کے پاس یہ عورت جاتی ہے مثلا جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو یہاں پہ 3 چیزیں ہیں. دیکھیے ایک یہ کہ یہ عورت جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے اس کے ہاتھ میں. دوسری یہ کہ چونکہ یہ شریک زندگی بن رہی ہے, زندگی کے امور میں اس کے ساتھ ساتھ ہے, لہذا شریک حیات ہے. تیسری چیز یہ کہ چونکہ گھریلو کام اس کے ذمے ہیں اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اور ان کی تربیت اور ان کی نگہبانی کو بخوبی انجام دے سکتی ہے, لہذا اس اعتبار سے یہ گھر کی ماں ہے. لہذا جب ان 3 چیزوں کو نظر میں رکھا جائے گا تو اسلام نہ اس کی توہین کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تحقیر کرنا پسند کرتا ہے. بالکل حقارت کی نظر سے اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیکھے, اسلام قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی نظر میں رکھا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف, یعنی جب اپنی بیگمات کے ساتھ, جب اپنی زوجہ کے ساتھ رفتار کرنا چاہتے ہو, بات کرنا چاہتے ہو, معاشرت کرنا چاہتے ہو, تو یہ بالکل نیک اور احسن طریقے سے تیرا رفتار, تیرا اٹھنا بیٹھنا اور ان سے معاشرت ہو. اس طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتخذ امرأة فلیکرمها, جو اپنی زوجہ جس کے پاس ہو, جس کا عقد ہوا, جس کا نکاح ہوا ہے, فلیکرمها, اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کرے, اس کی نوازش کرے, اس کا احترام رکھے. امام علی فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا کرنا ہے, فرماتے ہیں کہ انہن امانت اللہ عندکم فلا تضارحن ولا تعدلوہن. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے ہاتھوں میں, لہذا اس کا اکرام کرنا چاہے, اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے, اس کو اذیت اور آزار مت دو. لہذا جس طرح سے یہ اس بات کی خواہش رکھتی ہے, اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس کا احترام رکھا جائے, اس کی تحقیر نہ ہو. مرد بھی عورت سے یہی چاہتا ہے کہ یہ عورت بھی مرد کی تحقیر نہ کرے, اس کی توہین نہ کرے, اور اس کا ہر جگہ ہر لحاظ سے احترام کرے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.